أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة توبة التوبة آيات 119 یہ وہ آیت ہے جو گزشتہ خطبے میں میں نے تلاوت کی تھی اور اس کی اسی آیت کی تشریح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حوالے ابھی باقی تھے جو پڑھ کے سنائے نہ جا سکے. تو میں نے گزشتہ خطبے میں اعلان کیا تھا کہ یہی مضمون آئندہ خطبے میں بھی جاری رہے گا, اور جب تک یہ تمام اقتباسات ان تمام اقتباسات کا مضمون جماعت کو سمجھانا دیا جائے ہم دوسرے مضمون میں داخل نہیں ہوں گے. تو آج پھر یہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب انسان ایک راست باز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے, لیکن جو راست بازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کر جاتی ہے. یہاں بیٹھتا ہے فرمایا ہے, جس کا مطلب ہے کہ براہ راست بعض نیکیوں کا اثر دوسرے انسان پر پڑتا ہے اور اس میں کسی گفتگو اور بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اگرچہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور نیکی اور تقویٰ کا مضمون انسان راست بازوں سے ان کی گفتگو کے ذریعے بھی سیکھتا ہے. لیکن یہاں پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے. یہ امر واقعہ ہے, اس کو ہم نے بہت تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب کسی نیک انسان کے پاس بیٹھو تو اس کے نیک خیالات دل پر اثر کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ بچپن میں, بعض دفعہ نہیں اکثر, صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے, اور کئی ایسے صحابہ تھے جو خاموش رہا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہی دل میں نیکی ترقی کرتی تھی اور خدا تعالیٰ کی طرف دل کا رجحان بڑھتا تھا. تو یہ خاموشی بھی بولتی ہے, لیکن اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ مضمون بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب پھر صدق والا باتیں کرتا ہے تو انسان اس سے بھی بہت ان سے بھی بہت فائدہ اٹھاتا ہے. بس جو راست بازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریروں کی صحبت اختیار کرتا ہے ان میں بدی اثر کر جاتی ہے. یہ بھی میں بارہا بیان کر چکا ہوں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے حوالے سے بھی, کہ ایک شخص کو آپ نے, جس کے دل میں دہریانہ خیالات پیدا ہو رہے تھے, نماز میں جگہ بدلنے اور بعض دوستوں سے پرہیز کی نصیحت فرمائی, اور انہوں نے بعد میں عرض کیا کہ بالکل دل ٹھیک ہو گیا ہے. تو ایک بد خیال کا آدمی ضرور بد اثر کرتا ہے. ہم آتے ہیں اسی لیے حدیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تحدید پائی جاتی ہے. صحبت بد سے جتنا دور بھاگو اتنا بہتر ہے. تحدید کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انذار ہے, ڈراوا ہے, اگر تم بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے باز نہ آئے تو لازماً تمہارا بد انجام ہوگا. اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ, ورنہ جو اہانت سن کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا. اس مضمون کو میں پہلے بھی کھول چکا ہوں کہ جہاں اہانت ہوتی ہو وہاں سے فی الفور اٹھ جاؤ, مگر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اہانت والی مجلس میں دوبارہ جانے کا بھی خیال ہو. یہ مضمون آگے حضرت قدس مسیح علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی کھول رہے ہیں, پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا, اب بھی یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری مضمون ہے. اسے شدت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اپنی زندگی میں رائج کرنا چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو اصلاح کی بہت توفیق ملے گی. فرماتے ہیں صادقوں اور راست بازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے. اس لیے کس قدر ضرورت ہے اس عمل کی کہ انسان کونوا مع الصادقین کے پاک ارشاد پر عمل کرے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے, فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. یہ بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے اس کی تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کوئی ایسے روحانی وجود نہیں ہیں جو جسمانی بھی ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہوں. یہ بہت ہی لطیف مضامین ہیں جن کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں, لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی خاطر ایسی زبان استعمال فرمائی ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے کوئی اوپر سے اتر کے نیچے آیا ہے, کسی مجلس میں باقی بیٹھ گیا ہے, فرشتے اس قسم کی حرکت تو نہیں فرما کرتے. اور یہ مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ کھولا ہوا ہے اور قرآن کریم نے اس پر بہت روشنی ڈالی ہے, لیکن ان لفظوں کو جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سمجھتے ہوئے, کہ حضور اکرم کے الفاظ ہیں, ان کے نتیجے میں جو دل پر اثر ہوتا ہے اسے سمجھیں. ظاہری منظر کی تفصیل میں اور وہموں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب سنیں, وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. اب واپس جاتے ہیں, یہ تشریح اس لیے ضروری تھی کہ خدا تو وہاں بھی ہے جہاں پاک لوگ ہیں. خدا تعالیٰ کو تو ان سب باتوں کا علم ہے جو وہاں ہو رہی ہیں, تو واپس کہاں جاتے ہیں؟ یہ صرف ایک نظارہ ہے جسے انسان بہتر سمجھ سکتا ہے, اس لیے ان کا صعود بھی وہیں ہوتا ہے جہاں وہ مجلس ہو, اور روحانی صعود ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف حرکت کرتا ہے جو وہی موجود ہوتا ہے. بہرحال اب اس تشریح کے بعد اس کو سنیں, بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی دل پہ گہرا اثر کرنے والی نصیحت ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے, مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا, یعنی ایک شخص ایسا تھا جو ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, وہ بھی ان میں ہی سے ہے, کیونکہ انہم قوم لا یشقا جلیسہم, کہ یہ ایسی قوم ہیں کہ ان کا ساتھی محروم اور بدبخت نہیں رہ سکتا. کتنی عظیم و شان خوشخبری ہے. ایک انسان اگر براہ راست صحبت سے استفادے کا فیصلہ نہ بھی کرے, یہ نیت لے کر نہ بھی بیٹھے, ویسے چلتا ہوا تھک کر کسی ایسی صحبت میں بیٹھ جائے, اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدے ہیں. سخت بد نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دور ہے. غرض نفس مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ سے کامل طور پر راضی ہو چکا ہو, اور یہ جو ہے اللہ کے ذکر سے اطمینان پانا, اس کی ایک یہ صورت ہے کہ ان لوگوں سے کے پاس بیٹھو جو مجسم ذکر ہو چکے ہوں اور نفس مطمئنہ رکھتے ہوں, ان کے دل میں کوئی خلش نہیں ہوتی کسی اور طرف رخ کرنے کی, صرف اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور خدا ہی کی ذات میں رہتے ہیں. فرمایا نفس مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں, وہاں جا کے ان کو سکون ملتا ہے, دل آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, دل اطمینان پا جاتا ہے. یہ بھی ایک تجربہ ہے جو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے بہتوں کو ہوا ہوگا کہ اطمینان یافتہ آدمی کے پاس پہنچ کر دل پہ گہرا سکون طاری ہو جاتا ہے. امارہ والے میں نفس امارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں, جس کا دل ہر وقت اسے بدیوں کی تحریک کر رہا ہے, اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دل میں بھی وہ بدیوں کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی. اور لوامہ والے میں لوامہ کی تاثیریں ہوتی ہیں, جس شخص کے پاس بیٹھو اگر وہ اس کا نفس بار بار اس کو اپنی کمزوریوں اور بدیوں پر ملامت کرتا ہو تو جو پاس بیٹھتا ہے وہ بھی محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں بھی اپنی کمزوریوں اور بدیوں پر ملامت کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اور جو شخص نفس مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ہونے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اسے تسلی ملنے لگتی ہے. اس سے پہلے اگرچہ نفس مطمئنہ کا ذکر گزر چکا ہے مگر اب کیونکہ تدریج میں ذکر فرما رہے ہیں اس لیے آخر پر پھر نفس مطمئنہ کا ذکر ضروری تھا. پھر فرماتے ہیں صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. بہت سے لوگ جو دور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے, اس وقت فرصت نہیں ہے, بھلا 1300 سال کے معود سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے معود کے پاس نہ بیٹھیں وہ فلاح پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یعنی دور کی بیعت ان معنوں میں کہ بیعت کی اور دور ہی بیٹھے رہے, اس کے نتیجے میں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی. اب جو زمانہ آ گیا ہے اس میں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کروڑ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے, اور ایسے دن اور یا سال آنے والے ہیں جبکہ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں انسان جماعت میں داخل ہوں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے یہاں آ جائیں؟ اس چھوٹی سی مسجد میں یا کسی بڑی مسجد میں بھی میں بیٹھا ہوں, ناممکن ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخص نمائندگی کر رہا ہو, جب بھی کر رہا ہو, ساری دنیا کے کروڑ ہا لوگ ان کے پاس پہنچ جائیں, اور اگر نہ پہنچیں تو ان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فتویٰ ثابت ہو جائے کہ ہرگز وہ فلاح نہیں پا سکتے. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایم ٹی اے ہمیں عطا فرما دیے, اور بالکل یہی احساس ہوتا ہے دور بیٹھے والوں کو, کیونکہ وہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں بس رہے ہوں, ان کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے مجلس کا کہ ان کو خیال بھی نہیں گزر رہا ہوتا کہ وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ہمارے اندر بیچ میں اسی احساس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح آپ یہاں ایک احساس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بہت سے خطوط میں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایسی صورت میں اپنے آپ سے بالکل کھوئے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو اٹھ کر ٹی وی کی اسکرین کو انگلیاں لگاتے ہیں. ایک بچی نے لکھا کہ مجھے امی نے ساری بات سمجھائی کہ کیا لیس اللہ کافی نبدہ ہو, کیا مطلب ہے, اور یہ انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی جو آپ پہنتے ہیں اس کا قصہ بھی سنایا. کہتی ہیں مجھے بے اختیار جب آپ کا ہاتھ انگوٹھی والا نظر آیا تو میں دوڑ کے گئی اور اسکرین پہ منہ لگا دیا کہ اس انگوٹھی کو چوموں. اب یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ محبت کے بے انتہا اور غیر اختیاری مظاہر ہیں جو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. بس یہ خیال دل میں پیدا ہونا کہ دور بیٹھے اب کیا کریں گے, اگر دور بیٹھے لوگ ٹیلی ویژن پر کم سے کم خطبہ سننے کا اہتمام کریں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد پوری ہو جاتی ہے کہ وہ آئیں اور صحبت سے فیض یافتہ ہوں. فرمایا ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, این خیال است و محال است و جنوں. کہ خدا بھی چاہو اور دنیا بھی چاہو یہ خیال ہے, محض محال ہے, ناممکن ہے, اور جنون ہے. بس یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اگر خدا چاہتے ہو تو خدا چاہنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرو, اگر دنیا چاہتے ہو تو دنیا کی طرف منہ کر لو, اور یہ بین بین کا رستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. دنیا چاہتے ہوئے خدا چاہتے ہو تو پھر لازماً رفتہ رفتہ دنیا سے دور ہٹنا اور خدا کی طرف آگے بڑھنا لازم ہوگا. فرماتے ہیں دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو, پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے. ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں, مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے. لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں مگر اس کی پرواہ کچھ نہیں کرتے. اب یہ جو مضمون بیار فرما رہے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ احمدیت کا آغاز تھا ابھی, اور لوگوں کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کا پورا احساس نہیں تھا. دور بیٹھے کبھی تعاون کے اثر سے, کبھی کوئی اور نشان دیکھ کر بیعت تو کر لی, مگر دل میں وہ غیر معمولی پاک تبدیلی پیدا نہ ہو سکی, جس کے نتیجے میں بے اختیار وہ کشاں کشاں قادیان کی طرف چلے آئیں. ایسے لوگوں کی بے اعتنائی کے اوپر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افسوس فرمایا ہے, آج آپ لوگ اس بے وقوفی میں مبتلا نہ ہوں کہ آج کے لوگ نئے آنے والے پہلوں سے بہت بہتر ہیں, اور یہ ہمارے زمانے کی پہلے زمانے پر ایک فضیلت ہے. اگر بہتر ہیں تو وہ درد جو مسیح موت کے دل میں اس وقت پیدا ہوا ہے جب تحریر فرما رہے تھے, وہ درد ہے جو خدا نے قبول فرمایا ہے. بس 100% ہم آپ ہی کی جوتیوں کے غلام ہیں, اور آج جو حیرت انگیز معجزے دیکھ رہے ہیں یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس بات کو اگر کوئی شخص بھلا دے تو انتہائی بیوقوف ہوگا اور وہ بالکل غلط اور باطل خیالات میں مبتلا ہو کر اپنا دین کھو سکتا ہے. فرماتے ہیں جو میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلے کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے, وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں. یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں مگر دور بیٹھے ہیں اور اپنے ہی تقوی میں گم ہیں, مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہیں کی. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے. علم کی تکمیل کے بعد عمل کی تکمیل کی ضرورت ہے, بس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کے محال ہے. عملی تکمیل علمی تکمیل کے بغیر ناممکن ہے. یہ مضمون ہے جو ذرا ٹھہر کر سمجھانے والا ہے. فرمایا بس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کی محال ہے, اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے. بار بار خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے, یہ مراد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے. بس اگر تم واقعی اس سلسلے کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو, تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کونوا مع الصادقین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لو. اگر ان باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے ٹھہرو گے. الحکم جلد 31 24 اگست 1901. اب میں دوبارہ اس حصے کو لیتا ہوں جس کے متعلق میں نے کہا تھا ٹھہر کر سمجھانے والی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ بغیر علم عطا کیے بھی تزکیہ نفس فرماتے تھے, اور وہی تزکیہ نفس کا مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جاری ہوا. بس آپ کی تحریر کا پہلا حصہ اس سے متعلق ہے جہاں پاس بیٹھنے والے پر اثر پڑ رہا ہے, بغیر گفتگو کے اثر پڑ رہا ہے. اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھولے نہیں ہیں. یہ بظاہر یہ خیال پیدا ہوگا کہ علمی تکمیل ہی کو آپ اہمیت دے رہے ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نیک کی صحبت اختیار کرو تو بغیر گفتگو کے بھی تمہارے دل میں نیک کی سرایت کر جائے گی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے جو آج تک جاری ہے. پہلے رسولوں میں یہ بات سنی نہیں تھی, تھی تو کم کم ہوگی مگر خصوصیت سے اس کا ذکر نہیں ملتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت اور امتیاز بخشا ہے, اگر یہ آپ تک ہی ٹھہر جاتا تو تمام آنے والے رسول زمانوں کو آپ کا فیض کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اس لیے یہ فیض صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی نہیں پہنچا, بلکہ کثرت کے ساتھ جو آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ دل سے کی نیکی دل پر اثر کر جاتی ہے, وہی فیض ہے اور عام ہو چکا ہے. اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام علم کی ضرورت بھی بیان فرماتے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ محمد رسول اللہ تزکیہ نفس کے بعد تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمتیں بھی بیان فرماتے ہیں. اب یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا ہے. کہتے ہیں تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک علوم میں انسان ترقی نہ کرے اس کا نفس ان اعمال پر تیار نہیں ہوتا جو علوم کے نتیجے میں اعمال خود بخود ظاہر ہونے چاہیے. فرمایا تم نیک عمل کیسے بنو گے اگر وہ علوم حاصل نہیں کیے جن کے نتیجے میں کوئی عمل بھی عطا ہوا کرتا ہے. اگر علم سچا ہو اور واقعتاً انسان کو نصیب ہو جائے تو اس علم کے بعد ایک عمل لازم ہو جایا کرتا ہے. یہ حکمت کی بات ہے جو سمجھانے والی ہے. آپ کو علم ہے کہ کسی چیز کے متعلق علم ہے کہ یہ میری صحت کے لیے اچھی ہے تو آپ اسے پرے نہیں پھینکیں گے. آپ کا عمل آپ کے علم کی سچائی کو اس طرح ظاہر کرے گا کہ آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تمام انسانی جدوجہد علم کے نتیجے میں ہوتی ہے. جب ایک قسم کا جب یہ علم ہو کہ ایک چیز ہمارے لیے بری ہے تو لازماً از خود انسان اسے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے. بس عمل کی تکمیل علم کی تکمیل کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہر علم ترقی کرتا ہے، اور جوں جوں علم ترقی کرتا ہے ساتھ ساتھ عمل بھی ترقی کرتا ہے. یہ حکمت کی بات حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام یوں فرما رہے ہیں، بس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کے محال ہے، ناممکن ہے، اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے. اب یہاں آ کر نہیں رہتے کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایم ٹی اے کے ذریعے دے دیا ہے. فرماتے ہیں بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے، یہ اب بھی ہوتا ہے، اور ہر ایسے سائل کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ اگر اب تک ایم ٹی اے پر ایسے پروگراموں کا مطالعہ کرتے جن میں علمی سوالات کے جواب دیے گئے ہیں تو اتنی کثرت کے ساتھ مختلف سوالات کے ہر پہلو پر مختلف وقتوں میں بحث کی گئی ہے کہ اس کثرت کو دیکھ کر ڈر آتا ہے کہ اس سارے کو لوگ کیسے سن سکیں گے. لیکن جب بھی سنیں گے جتنا بھی سنیں گے وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حیران ہوں گے کہ کسی دشمن کا کوئی بھی اعتراض باقی نہیں رہا جس کے ہر پہلو سے متعلق کوئی بات نہ ہو چکی ہو. تو پھر خطوں کے ذریعے مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمیں لکھ کے بتاؤ. میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے خط کے جواب میں 10,000 صفحے کی ایک کتاب بھیج دوں اور نئی لکھواؤں. وہ باتیں جو اکٹھی کی گئی ہیں اگر واقعتاً ان کو تفصیل سے ساری مجالس کو اور ان میں درس قرآن بھی شامل ہے، اس میں بھی بہت سے نکات بیان ہوتے ہیں، اس میں ہر قسم کے پروگرام شامل ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے پروگرام بھی شامل ہیں، ان کو اگر اکٹھا کر کے لکھو تو واقعی کم از کم 10,000 صفحے کی کتاب بنے گی. تو کیسے ممکن ہے؟ عجیب سوال کرتے ہیں. لا علمی ہے تو اتنی لا علمی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ان سب باتوں کا جواب آ چکا ہے. کوئی پاکستان سے لکھ رہا ہے بچہ، سیالکوٹ کے کسی گاؤں سے، کہ مجھے ان سوالات کے جواب اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجیں. وہ سوالات ایسے ہیں جن میں واقعتاً کم سے کم 1,000 صفحے کا خط مجھے لکھنا پڑے گا یا لکھوانا پڑے گا. تو یہ بچگانہ باتیں چھوڑ دیں، عقل سے کام لیں، سارا مواد موجود ہے. اور جس کو یہ بھی علم نہیں اس کو تکمیل عملی کیسے ہوگی؟ اس لیے جماعتوں میں اس علم کو شہرہ دینا ضروری ہے. کثرت کے ساتھ اس علم کا انتشار کریں اور سب کو بتائیں ہر قسم کے اعتراضات کے جواب یہ ہیں، جواب ہیں، صرف ان کو اپنی جماعت کے متعلقہ شعبے کو یہ لکھنا ہے کہ ہمارے یہ سوالات ہیں، ان کے جواب کہاں کہاں ملیں گے، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ شعبہ ان کو بتا سکتا ہے۔ اور یہ خیال نہ کریں کہ ایک مضمون کی ایک کیسٹ میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی، اس لیے کم سے کم 20-30-40-50 کیسٹس ایسی ہوں گی جن میں تفصیل موجود ہے، اور ہر کیسٹ میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں ہیں۔ بس اس کے لیے اپنی توفیق کے مطابق، وقت زیادہ ہو تو زیادہ، کم ہو تو کم، توجہ کریں۔ اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر قسم کے اعتراضات کے جواب دینے کی آپ کو مہارت نصیب ہو جائے گی۔ بارہا خطوط آتے ہیں، یہ مشن شام کا کے الفاظ ہیں، کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ نے اپنے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ بس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہو، کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کونو مع الصادقین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صدق صرف سچ بولنے کا نام نہیں، اسلامی اصطلاح میں جس کو صادق کہا جاتا ہے وہ سچ بولنے سے بہت زیادہ آگے اور وسیع اصطلاح ہے۔ صادق سے صرف یہی مراد نہیں کہ انسان زبان سے جھوٹ نہ بول رہے، یہ بات تو بہت سے ہندوؤں اور دہریوں میں بھی ہو سکتی ہے، یہ میرے واقعہ ہے۔ ہم کئی دفعہ ایسے ہندوؤں سے ملتے ہیں، مل چکا ہوں میں خود بھی، اور دہریہ مغربی لوگوں سے مل چکا ہوں جن میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتے۔ صادق سے مراد وہ شخص ہے جس کی ہر بات صداقت اور راستی ہونے کے علاوہ اس کی ہر حرکات و سکنات و قول سب صدق سے بھرے ہوئے ہوں۔ سچائی کی باتیں جب وہ کرتا ہے، سچی باتیں کرتا ہے، مگر جب وہ سچی باتیں کرتا ہے تو وہ ساری سچی باتیں اس کے عمل میں نہیں ڈھلتی۔ یہ فرق ہے مومن صادق کا اور غیر مومن صادق کا۔ جو غیر مومن سچ بولنے والا ہے، وہ ہزار سچ بولے لیکن دل میں خود جانتا ہے کہ میرے لیے اس پر عمل مشکل ہے اور میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میری ایسی مجالس میں وہ واضح طور پر اقرار کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہونی چاہیے، مگر ان کے چہروں سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ صدق ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جماعت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مراد وہ شخص ہے جس کی ہر بات صداقت اور راستی ہونے کے علاوہ اس کے ہر حرکات و سکنات و قول سب صدق سے بھرے ہوئے ہوں، گویا یہ کہو کہ اس کا وجود ہی صدق ہو گیا ہے، یہ مکمل سچائی بن چکا ہے۔ اور اس صدق پر بہت سے تائیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں۔ یہ دوسرا پہلو میں نے پہلے بھی کھول کر بیان کر دیا تھا، اس لیے مزید تفصیل میں نہیں آتا، تو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ صدق کوئی چھپی رہنے والی بات نہیں ہے۔ جس کو یہ صدق نصیب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کی تائید میں نشانات ظاہر فرمائے، اور اللہ تعالی جو نشانات ظاہر فرماتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے اور دیکھ سکتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو خدا تعالی آئندہ کی خوشخبریاں دیتا ہے، دشمنوں کے ارادوں سے متنبہ فرماتا ہے۔ یہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں اور طریق ہیں جن سے اللہ تعالی اپنے صادق بندے سے ایسا تعلق رکھتا ہے جو تعلق بولتا ہے، دل سے اچھلتا ہے اور اس کے ماحول میں پھیل جاتا ہے، اور لوگ اس خدا کے تعلق کی وجہ سے جان سکتے ہیں کہ یہ صادق ہے. اس کے صرف پر بہت سے تائیدی نشان اور آسمانی خوارق گواہ ہوں. خوارق سے مراد یہ ہے کہ عام نشانات نہیں، بلکہ ایسے نشانات جو روزمرہ کے قانون سے ہٹ کر دکھائی دیتے ہیں، اتنے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی جو تعصب سے پاک ہو وہ ان کا انکار کر ہی نہیں سکتا. ایسے خوارق کثرت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، اور ایسے خوارق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی عطا ہوئے. مثلا پاگل کتے کے کاٹے ہوئے کا جو عبد الکریم پر اثر تھا، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ پاگل پن عود کر آیا، دوبارہ حملہ کیا، تو چوٹی کے ڈاکٹروں نے جو اس فن کے ماہر تھے یہ تار بھیجا کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، نتھنگ کین بی ڈن فار پور عبد الکریم، یہ عبد الکریم خالی ہوگا. مسیح علیہ السلام نے دعا کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عبد الکریم ٹھیک ہو جائے گا. آج تک اس عبد الکریم کی نسل حیدرآباد دکن میں موجود ہے اور بہت کثرت سے پھیل چکی ہے. ہر ان میں سے ایک زندہ گواہ بن گیا ہے. اس کو کہتے ہیں خوارق کا ظہور. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام خوارق کو صرف اپنے لیے خاص نہیں فرما رہا ہے، یہ ہے جو خوشخبری ہے. فرمایا تم صادق بنو اور دیکھو کہ تمہاری تائید میں بھی خدا تعالیٰ خوارق دکھائے گا، اور ان خوارق کے نمونے میں بھی احمدیوں میں دیکھتا رہتا ہوں. واقعتاً بہت سے احمدی ایسے ہیں جن کی تائید میں اللہ خارق عادت مجھے دکھاتا چلا جا رہا ہے، اور یہ دنیا میں پھیلے پڑے ہیں. بس اس وجہ سے وہ صادق بننے کی کوشش کریں جن کے لیے خدا تقدیر کو حرکت دیتا ہے اور وہ انسانی تدبیروں پہ غالب آ جایا کرتی ہے. اگر ایسے صادق بن جائیں گے تو پھر دیکھیں تو صحیح کہ دنیا میں احمدیت کس شان کے ساتھ پھیلتی اور کیسے دنیا کی اصلاح کرتی ہے، کتنے عظیم الشان فوائد احمدیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں. فرمایا چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے جو شخص ایسے آدمی کے پاس جو حرکات و سکنات افعال و اقوال میں خدائی نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے، صحت نیت، پاک ارادے اور مستقیم جستجو سے ایک مدت تک رہے گا، تو یقین کامل ہے کہ اگر وہ دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ صادق کا وجود خدا نما وجود ہوا کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بہت سے دہریوں کو شفا بخشی، مگر ان کو جو پاس آئے اور کچھ دیر ٹھہرے اور خدا نمائی کے نشان دیکھے، لیکن جو آئے اور گزر گئے ان کی اصلاح تو نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی ان کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ ٹھہر کر تازہ بتازہ نوبل اور نشانات کا خود مشاہدہ کر سکے. پاک ارادے، نیت صاف ہونی ضروری ہے، اور مستقیم جستجو. مستقیم جستجو ایک بہت ہی پیارا محاورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایجاد فرمایا ہے. فرمایا جستجو سرسری بھی تو ہو جاتی ہے، دیکھا کوئی چیز نہیں ملی چلے گئے، کوئی بھی نہیں وہاں، لیکن ایک چیز کا کھوج لگانے کے لیے جس طرح پولیس بعض دفعہ نشانات ڈھونڈتی پھرتی ہے قتل کے، اس کو کہتے ہیں مستقیم جستجو. وہ چھوڑتے نہیں اس بات کو بڑی استقامت کے ساتھ خالی میدان دکھائی دے رہا ہے اور کوئی بھی نشان نہیں، گھاس کے پتی پتی کو الٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہزارہ آدمی پولیس کے ساتھ اس مستقیم جستجو میں شامل ہو جاتے ہیں اور بالآخر وہ پھل لاتی ہے. ایک مچھلی پکڑنے والا بعض وقت سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس کو جستجو ہے کہ مچھلی ہاتھ آئے. اور بعض دفعہ ایک دن دو دن تین دن کے بعد بہت بڑی مچھلی پکڑ لیتا ہے اور وہ ساری زندگی فخر سے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی مچھلی میں نے پکڑی تھی. وہ مچھلی تو نہیں دکھا سکتا مگر اس کا ڈھانچہ بنا کر دیواروں پہ سجا لیتا ہے. بس اس کو مستقیم جستجو کہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں پاک ارادہ ہو تو پھر جستجو بھی مستقیم ہو. میں جو کہتا ہوں کہ خدا مجھے نشان دکھاتا ہے، تو ایک مچھلی پکڑنے والے ایک نشان تلاش کرنے والی پولیس سے زیادہ خدا کی قیمت اس کے دل میں ہونی چاہیے. اتنے بڑے وجود کی باتیں میں کر رہا ہوں اور آیا اور چلا گیا تو بڑی بیوقوفی ہے. تو بیٹھا رہے، دیکھتا رہے، غور کرے کہ کون سا نشان ظاہر ہو رہا ہے. جب وہ غور کی آنکھ کے ساتھ دیکھے گا تو اس کو کثرت سے نشان دکھائی دینے لگیں گے. تو یقین کامل ہے کہ وہ دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آئے گا، کیونکہ صادق کا وجود خدا نما وجود ہوتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کو دیکھ لیتا ہے. انسان اصل میں انسان ہے، یعنی دو محبتوں کا مجموعہ ہے. انس کہتے ہیں پیار کو، مجھے اس سے انس ہے. تو فرمایا لفظ انسان دراصل انسان تھا جو کثرت استعمال سے انسان میں بدل گیا. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کثرت استعمال کے ساتھ جو مشکل حرکات ہیں وہ آسان حرکات میں بدلتی رہتی ہیں. سب سے آسان حرکت زیر کی حرکت ہے. انس میں جو پیش کی حرکت ہے یہ سب سے مشکل ہے، اس کے بعد پھر زبر کی حرکت، اس سے کم مشکل، پھر زیر کی حرکت سب سے آسان. تو یہ دراصل انسان تھا یہ لفظ جو انسان میں تبدیل ہو گیا، لیکن معنی وہی رکھتا ہے، دو محبتوں کا مجموعہ. ایک انس وہ خدا سے کرتا ہے، دوسرا انس انسان سے. کیونکہ انسان کو تو اپنے قریب پاتا و دیکھتا ہے اور اپنی بنی نوع کی وجہ سے اس سے جھٹ پٹ متاثر ہو جاتا ہے. فطرت میں تو اللہ کا انس بھی ہے اور بندوں کا انس بھی ہے، لیکن اللہ ہر شخص کو قریب دکھائی نہیں دے سکتا، مگر انسان فرمایا اپنی جنس کا جو ہے اس کو انسان فوراً دیکھتا ہے اور اپنے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے متاثر ہوتا ہے. بس جو بھی قریب ہے چیز وہ ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے، اور جو دور ہے وہ رفتہ رفتہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، یا اثر ہے تو واضح طور پر محسوس نہیں ہوتا. پنجابی میں لوگ کہتے ہیں، نہایت بیہودہ سی مثال ہے، کہ خدا نیڑے ہے کہ سن، تم جو خدا سے ڈرتے پھرتے ہو دیکھو نزدیک کیا، مکہ نزدیک ہے یا اللہ نزدیک ہے. تو نہایت ہی جاہلانہ بات ہے، مگر اس بات میں بھی صداقت ضرور ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں آج پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں، وہ قصور سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، خواہ اللہ کو اللہ پر یقین بھی رکھتے ہوں. یہ مسئلہ ہے جو مسیح موعود بیان فرما رہے ہیں، اپنی بنی نوع کی وجہ سے اس سے جھٹ پٹ متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے کام صادق کی معیت اسے وہ نور عطا کرتی ہے جس سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب صادق کی معیت میں اگر وہ سچی معیت ہے تو تو جس وجود کو دیکھ رہا ہے وہ خدا نما ہوتا ہے, وہاں نظر ٹھہر نہیں جاتی. یہ باتیں میں پہلے بھی کھول چکا ہوں کہ ایسے لوگ جو پیر پرستی کا رجحان رکھتے ہیں وہ صادق کی صحبت اختیار کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے, ان کو صرف پیر ہی دکھائی دے دیتا ہے. اور اگر وہ سچا تھا بھی تو خدا کی طرف اس کی انگلیاں نہیں اٹھ رہی ہوتی, اگر اٹھتی ہیں تو یہ بے وقوف اپنے پیر پرستی کے رجحان کی وجہ سے ان کو دیکھ نہیں سکتا, تو وہاں جا کے نظر ٹھہر گئی جو مقصود نہیں ہے, اس سے نظر اوپر اٹھنی چاہیے تھی. تو دونوں کی سچی تعریف فرما دی, صادق بھی وہ جس کی مائیت سے اسے وہ نور عطا ہو جو خدا دکھا دے, اور طلبگار بھی مستقیم جستجو کے ساتھ طلب کرنے والا خدا کو اس وجود میں دیکھے, نہ کہ صرف اس وجود پر نظر ٹھہر جائے. فرمایا اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب گناہوں سے بچنے کا طریق کیا ہے؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک دیکھنے والے کو جو آپ کے حال سے باخبر ہے, تو لازم ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے. الحکم جلد 44 30 نومبر 1901. پھر فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ بیعت اس غرض سے ہے کہ تا وہ تقویٰ کہ جو اول حالت میں تکلف اور تصنع سے اختیار کی جاتی ہے دوسرا رنگ پکڑے, اور ببرکت توجہ صادقین و جذبہ کاملین طبیعت میں داخل ہو جائے اور اس کا جز بن جائے. یہ عبارت مشکل عبارت ہے, کیونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ ایسی اصطلاحیں استعمال فرمانے پر مجبور ہوتے ہیں جو تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات لوگوں تک پہنچا سکیں. تو یہ عربی کے مشکل لفظ ہیں, اور ایسے مشکل لفظ ہیں جو بعض بسا اوقات علماء کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں, میں عرض کر دیتا ہوں کیا مطلب ہے. وہ تخفہ کہ جو اول حالت میں تکلف اور تصنع سے اختیار کی جاتی ہے, پہلے بات تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ تقویٰ کو مذکر بھی بیان فرمایا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مؤنث بھی. تقویٰ جو حقیقی تقویٰ اور آخری تقویٰ ہے وہ مذکر ہی کہلاتا ہے, لیکن جو تقویٰ کی حالت ہے سچا اصل تقویٰ نہیں, اسے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مونس میں استعمال فرما رہے ہیں. کیونکہ آغاز میں جو ترقی کے لیے تقویٰ ضروری ہوا کرتا ہے, جیسا حضل المتقین فرمایا گیا, یہ تقویٰ وہ تقویٰ نہیں ہے جو اس کوشش اور جد و جہد کے بعد نصیب ہوگا. جو ابتدائی تقویٰ انسان کو عطا کرتا ہے, یعنی جد و جہد اور کوشش, ایک تقویٰ کی ابتدائی حالت کا نام ہے. بس اس حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ایک حالت ہے, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تانیث میں بیان فرماتے ہیں. چنانچہ سچے تقویٰ میں تو تصنع ہو ہی نہیں سکتا, سچے تقویٰ میں تکلف کیسا؟ تو تکلف اور تصنع کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ قرآنی اصطلاح تقویٰ کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ قرآنی اصطلاح اس تقویٰ کی بات ہو رہی ہے جو ایک حالت کا نام ہے جو تکلف اور تصنع سے اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ بالآخر اس کوشش کے نتیجے میں آخری تقویٰ نصیب ہو جائے. دوسرا فرمایا جو اول حالت میں تکلف اور تصنع سے اختیار کی جاتی ہے دوسرا رنگ پکڑے, یہ دوسرا رنگ ہے جو جس میں اصل راز چھپا ہوا ہے. یہ تکلف والا تقویٰ جب تک دوسرا رنگ نہ پکڑے, یعنی وہ تقویٰ کا رنگ جس کو قرآن کریم کہ اصطلاح میں ایک مذکر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اردو میں بھی ہم ہمیشہ اسے مذکر ہی استعمال کرتے ہیں، جب تک یہ ابتدائی حالت اس حالت میں تبدیل نہیں ہو جاتی جو تقویٰ کا دوسرا رنگ ہے، اس وقت تک یہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ اور ببرکت توجہ صادقین و جذبہ کاملین طبیعت میں داخل ہو جائے، یہ جو دوسرا رنگ ہے اس کو طبیعت میں داخل کرنے کے لیے صادقین کی توجہ ضروری ہوا کرتی ہے، وہ جذبہ کاملین، اور جو کامل لوگ ہیں ان کا جذبہ ہے جس کے نتیجے میں یہ دوسرا رنگ دل پر نقش ہو جاتا ہے اور دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ یہ ہے صادقوں کی برکت، اور کاملین کے جذبے کی وجہ سے۔ اب یہاں جذبہ کیسا؟ کاملین جب ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جد و جہد میں مبتلا، تو ان کے دل میں ایک غیر معمولی محبت کا جذبہ ان کے لیے اٹھتا ہے، ان کے فکر میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی جذبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صحابہ میں کار فرما دکھائی دیتا ہے، اور بکثرت احادیث میں گواہیاں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی ابتدائی حالت دیکھ کر اس پہ رحم فرمایا کرتے تھے، اور دعا کیا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ یہ ادنا سے اعلیٰ حالتوں کی طرف منتقل ہو۔ یہ وہ جذبہ کاملین ہے جو طبیعت میں داخل ہو جائے، جب تک داخل نہ ہو جائے، اس کا جز نہ بن جائے، اس وقت تک ایسے سالک کو امن سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اور وہ مشکاتی نور دل میں پیدا ہو جاوے، وہ مشکات جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے مثل نور ہی، اسی مشکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یاد رکھو وہ نور ہیں جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ایک مشکات کی طرح ہے جس میں اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں دل میں پیدا ہو جائے کہ جو عبودیت اور ربوبیت کے باہم تعلق شدید سے پیدا ہوتا ہے، اور دیکھیں زبان مشکل لیکن مضمون کتنا حقیقی اور یقینی اور واضح، اپنی ذات میں واضح ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھانے کے لیے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوٹے لفظوں میں بیان کرنے کی خاطر یہ اصطلاحیں بیان فرمانی پڑتی ہیں۔ یہ مشکاتی نور کیسے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ جو عبودیت اور ربوبیت کے باہم تعلق شدید سے پیدا ہوتا ہے، عبد کو اپنے رب سے اگر بہت گہرا تعلق ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل اور اللہ الرب، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نور عبد کے دل میں منتقل نہ ہو جائے۔ تو نوروں کے حصول کے رستے دکھا دیے ہیں، ورنہ دور کی باتیں تھیں۔ اور دیکھو کتنا ان باتوں سے انسان حقائق کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کو متصوفین دوسرے لفظوں میں روح القدس بھی کہتے ہیں، یہ جو کیفیت ہے کہ دل میں نور جاری ہو جائے اور عبد اور رب کا تعلق ہو جائے، اس کیفیت کو جو تصوف والے لوگ ہیں وہ روح قدس بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روح اور روح القدس کی بات نہیں فرمائی ہے جو فرشتے کا نام ہے، فرمایا اس حالت کو تصوف والے لوگ روح قدس بیان کرتے ہیں کہ روح سچی ہو گئی۔ اس شخص کی اپنی روح سچی ہو جاتی ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی ایسی بتبا بری معلوم ہوتی ہے جیسے وہ خود خدا تعالیٰ کی نظر میں بری و مکروہ ہے۔ روح قدس کی تعریف یہ ہے کہ مزاج اتنا اللہ سے مل گیا جو اللہ جس چیز کو اللہ برا دیکھتا ہے اس کو یہ بھی برا دیکھتا ہے, اور طبیعت میں کتنی آسانی سے گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب تک گناہ مکروہ دکھائی نہ دے اور برا نہ نظر آئے, اس وقت تک اس سے بچنے کی کوشش بڑا مشکل کام ہے, وہ لازماً اپنی طرف کھینچے گا. فرمایا اس روح ایک کامل کے حصول کی کوشش کرو جو عبد کی اپنے رب سے سچی محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. یہ ہو تو اگلا کام خدا کا کام ہے, تمہیں کسی کوشش سے اس مقام کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو محبت کے نتیجے میں خود بخود حاصل ہو جائے گا, اور ایک نور آسمان سے تمہارے دل پر اترے گا اور تمہاری فطرت کو پاک کر دے گا. اور فطرت کی پاکیزگی کا مطلب ہے اللہ قدوس ہے تو تم بھی قدوس ہو, ایک جیسے ہو جاؤ دونوں, اپنی چاہتوں میں اپنی نفرتوں میں ایک جیسے ہو جاؤ. وہ نہ صرف خلق اللہ سے, وہ خود خدا تعالیٰ کی نظر میں بری و مکروہ ہے, اور نہ صرف خلق اللہ سے انقطاع میسر آتا ہے بلکہ بجز خالق و مالک حقیقی ہر یک موجود کو کل عدم سمجھ کر فنا نظری کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی جب یہ حالت پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو خالق و مالک حقیقی ہے دوسرے تمام وجود گویا نظر سے غائب ہو جاتے ہیں, ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں رہتی, عدم میں ڈوب جاتے ہیں. یعنی دنیا موجود تو رہتی ہے لیکن ان کی اہمیت ایک ذرے برابر بھی نہیں رہتی کہ وہ خدا کے مقابلے اس کو اہمیت دیں. وہ پھرتے ہیں سرسری نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اس کے حسن کا بھی ملاحظہ کرتے ہیں, مگر وہ حسن ان کو اپنی جانب نہیں کھینچ سکتا کہ خدا سے ہٹ کر گر جائیں. ابھی مضمون باقی ہے اور وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اسی مضمون سے آئندہ شروع کریں گے اور پھر اگلی آیات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ